نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تیسویں پارے میں سے ہم دیکھیں گے اب سورۃ طارق سورۃ طارق ترتیب کے اعتبار سے 86 نمبر کی سورۃ ہے سورۃ کا نام پہلی ہی آیت الطارق سے ہے اور مکی دور کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نقصان دینے کے لیے مکہ والے تلے ہوئے تھے اور آپ کو اور قرآن کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں تھے اس پوری صورت میں دو مضمون ہیں ایک کیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کی تیاری اور ذہن سازی اور دوسرا کیا ہے کہ قرآن ایک قول فیصل ہے یہ کوئی کھیل نہیں کوئی مذاق نہیں یہ ہنسی اور تمسخر نہیں اور اس قرآن کو کفار کی کوئی چال کوئی سازش نقصان نہیں دے سکتی اگر سورت کو دیکھیں تو سب سے پہلے آسمان کے ستاروں کو گواہ بنایا گیا کہ اس کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ایک ہستی کی نگہبانی کے بغیر چل رہی ہو اور پھر باقی بھی رہے پھر اس کے بعد انسان کو اس کی تخلیق پر غور کروایا گیا کہ دیکھو کس طرح ایک نطفے سے پیدا کیے گئے ہو اور پھر جیتے جاگتے انسان بنتے ہو یہ سب کرنے والا کون ہے تو کیا وہ ذات اسے دوبارہ پیدا نہیں کر سکتی پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ جب دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے تو اس پیدائش کا مقصد جانچ پڑتال ہے تمہارا حساب ہوگا تمہاری ریسرچ ہوگی اور تمہیں سرچ کیا جائے گا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ انسان جب اپنے اعمال کا خمیازہ بھگتے گا اس وقت کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس طرح اس کائنات کا باقی نظام ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے بارش برسے یا زمین سے درخت اگے یا فصلیں آئیں یہ سب ایک سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا ہے اسی طرح قرآن بھی کھیل نہیں مذاق نہیں اور اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ صبر کیجئے وہ وقت قریب ہے کہ جب آپ کو آپ کے صبر کا بدلہ دیا جائے گا جب بھی قرآن کی دعوت اپنے آغاز میں ہوتی ہے تو اس وقت ہمیشہ حالات مشکل ہی ہوتے ہیں اسی طرح اس صورت کے ساتھ ایک دو روایات آتی ہیں ایک روایت مسند احمد کی ہے خالد بن ابو جبل سے ثقیف قبیلے کی مشرق جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکڑی پر یا کمان پر ٹیک لگائے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اس پوری صورت کو پڑھتے ہوئے سنا جب کہ آپ ان لوگوں سے مدد طلب کرنے کے لیے یہاں آئے تھے خالد کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یاد کر لیا جب یہ ثقیف قبیلے کے پاس واپس گئے تو اس قبیلے نے ان سے پوچھا کہ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے یہ بھی اس وقت مشرق تھے یعنی اسلام سے پہلے انہوں نے یہ صورت یاد کر لی قبیلے والوں نے بھی پوچھا کہتے ہیں کہ میرے قبیلے والوں نے جب کہا کہ یہ کیا پڑھ کے آیا تو میں نے بتا دیا تو انہوں نے کہا تو جو قریش وہاں تھے جلدی سے بول اٹھے اگر یہ حق ہوتا تو کیا اب تک ہم اسے مان نہ لیتے یعنی قریش مکہ کا تکبر ہے کہ ہم نے مانا نہیں اس کا نتیجہ کہ یہ ٹھیک ہی نہیں ہے اسی طرح سے نسائی میں روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت معاذ نے مغرب کی نماز میں سورۃ بقرہ یا سورۃ نساء پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ کیا تو فتنے میں ڈالنے والا ہے یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کے نبی کا انداز کیسا تھا کیا تجھے یہ کافی نہ تھا کہ والسماء والطارق اور والشمس وضحاها جیسی صورتیں پڑھتا اور کچھ اسی جیسی تو کیا پتہ چلا کہ وہ نمازیں جن کا وقت کم ہوتا ہے اس وقت میں بہت زیادہ لمبی تلاوت اگر کریں گے تو بہت سارے نمازی جو ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گے اور ان کو فیل ہوگا کہ ہم نماز سے پیچھے ہو گئے تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں اور صورت حقیقت میں ہم سب کو ہماری اوقات دکھاتی ہے میں اکثر سوچتی ہوں کہ جس نے صورت طارق کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر بھی تکبر کیا اور خود کو بڑا سمجھا پھر اس سے زیادہ نہ سمجھ تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں اس کو بھی ایک ہی گو میں کریں گے اور اس میں سے بھی بات میں عمل کی باتیں لیں گے تھوڑی سی لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے فہم کو کھول دیں اور ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی امیجن کیجئے جب کسی بھی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے نا تو اس کو اپنے امیجینیشن میں لائیں. اچھا کس کی قسم ہے؟ آسمان کی قسم ہے. وہ اتنا بڑا آسمان, لندن میں بھی یہی آسمان ہے, امریکہ میں بھی یہی آسمان ہے, پاکستان میں بھی یہی آسمان ہے, جرمنی جاؤں گی تو وہاں بھی یہی ہوگا, آسٹریلیا جاؤں گی تو وہاں بھی ہوگا. پھر آپ کے دل میں ایک ہیبت آ رہی ہوگی, اتنا بڑا آسمان, اور اللہ اس آسمان کی قسم کھائے اس کو اور بھی بڑا کر دیا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو قسمیں کھاتے ہیں نا وہ عزت دینے کے لیے بھی کھاتے ہیں اور گواہ بنانے کے لیے بھی کھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ قسمیں کیوں کھاتے ہیں؟ کیا مجھے اور آپ کو یقین دلانے کے لیے؟ ہرگز نہیں. اللہ تو اتنے سچے ہیں کہ ان کی بات کو بغیر قسم کے بھی ہم مانتے ہیں, لیکن قسم کھاتے ہیں اس چیز کو گواہ بنا کر انسان کو پیش کرتے ہوئے. اور انسان تم دیکھو کہ تم ان چیزوں کے آگے کتنے چھوٹے ہو. پھر دوسری چیز, والطارق, اور رات کو نمودار ہونے والے کی قسم. یہ ہے وہ لفظ جس پہ اس سورت کو طارق کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں یہ نام بھی ہے, بڑا معروف نام ہے. تو طارق کا لفظ طرق سے ہے, تو اے رو قاف. آپ لوگوں نے کبھی عرب ملکوں میں جا کر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے یا بہت تیزی میں جاتا ہے نا, کیا کہتا ہے؟ طریق طریق طریق, راستہ راستہ راستہ. یعنی جیسے اردو میں کوئی کہے کہ راستہ دے دو بھائی, راستہ دے دو, پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, تو اس وقت وہ لوگ طریق استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جیسے اردو میں ہم شارع کہتے ہیں, شارع فیصل, شارع عام, تو عرب ملکوں میں طریق ہوتا ہے. تو طریق, طارق, طارقہ, طرق, یہ سب ایک ہی چیز ہے, لیکن یہاں اس سے مراد رات کو آنے والا. اب طارق فاعل کا وزن ہے, یعنی وہ چیز جو رات کو آتی ہے. اب اگر ہم قرآن کی اس آیت کو بغیر حدیث کی ڈسکرپشن کے سمجھ جائیں اور بغیر اس کو کسی بھی ارد گرد کی چیزوں کے لیں, تو ہر رات کو آنے والی چیز کی قسم, مہمان بھی رات کو آ سکتا ہے یا کوئی اور بھی چیز, تو ہمیں پھر کس سے پوچھنا ہے کہ یہاں طارق سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آئے گی کہ طارق سے مراد رات کو آنے والا ستارہ. ستارے ہوتے تو دن کو بھی ہیں, لیکن ہمیں رات کو نظر آتے ہیں. کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ستارے ہوتے دن میں بھی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. جب رات اندھیری ہوتی ہے, پیچھے آسمان کا رنگ سیاہ ہو جاتا ہے, تو وہ چمکتے ہوئے ستارے جو ہیں وہ نمایاں ہو جاتے ہیں. تو انسان کو کہا گیا کہ والسمائی والطارق, آسمان کی بھی قسم اور رات کو آنے والے کی بھی قسم. اور اصل میں یہ خاص ستارے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بعض قبائل اس کی پوجا بھی کرتے تھے. عام ستاروں سے زیادہ چمکتا ہوا ستارہ جب بھی ہو تو لوگ اس کو ضروری غور سے دیکھتے ہیں. اور انسانوں کی عادت ہے کہ چمکتی ہوئی چیزوں کو رب بنانا چاہتے ہیں. ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز یا تو ہمیں کوئی نفع دے سکتی ہے یا نقصان سے بچا سکتی ہے. تو انہی کے عقائد اور انہی کی روایات کو بنیاد بنا کے اسی ستارے کی قسم کھائی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم کسی چیز کے ساتھ کوئی بات پیش کر دو, اس کی برکت رکھ لو, اس کو مبارک کہہ دو, لیکن وہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق. ذہن میں لائیں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی آتی ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں ہیں جن کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں, تو ہر چیز ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی نا. تو جب چیزیں اتنی بڑی ہیں تو اس کو بنانے والا کتنا بڑا ہوگا, اس ذات کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا ہے. اور یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز بھی آپ کو یہاں بھی اور اگلی صورتوں میں بھی, خاص طور پہ سورہ غاشیہ میں دکھے گی, کہ رات کے وقت غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے. کون کرے گا جو کھلے آسمان کے نیچے لیٹے گا؟ اور حقیقت ہے کہ جب لوگ کھلے آسمان کے نیچے سوتے تھے, کبھی آج بھی سوتے ہوں گے کہیں, تو وہ فطرت کے قریب ہوتے تھے. خود بخود توجہ کبھی آسمان کے چاند اور کبھی ستاروں پہ جاتی تھی. اب تو دن بدن ایسے لگ رہا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو جکڑ کے رکھ دیا. اس طرح سے ان کو کئی پردوں کے نیچے رکھ کر ہم نے فطرت سے کاٹا کہ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے. تو لہٰذا ان چیزوں کو پڑھتے وقت ہم اپنے دل میں اس چیز کا شوق بھی پیدا کریں کہ ہم نے ان چیزوں کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہے. جتنا مرضی اسکرین پہ دیکھ لیں, جتنا مرضی یا پردوں کے پیچھے سے دیکھ لیں, جو کیفیت انسان کی کسی چیز کو چھو کر اور محسوس کر کر ہوتی ہے, وہ اس کے علاوہ نہیں ہوتی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ادھر قسم کھا کر اگلی چیز پر بھی بات کی گئی, اس کو دیکھ کر پھر واپس اسی لفظ پہ آئیں گے انشاءاللہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ, اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ یعنی تمہیں کیا پتا کہ اس کی اصل کیا ہے, تم اس کو کیا کہتے ہو اور وہ ہے کیا؟ ہمیں پتا ہے, تمہیں نہیں پتا کہ وہ کیا ہے. چلو آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. النجم الثاقب, وہ تو ستارہ ہے چمکتا ہوا. बस यहाँ बात पूरी हो गई। यदि तुमने उसके साथ जो कुछ भी कर दिया, करा दिया, कह दिया, लेकिन हकीकत है कि वो एक सितारा है जो चमकता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई और उसकी हकीकत नहीं है। या तुम उसके साथ कोई नफा या नुकसान लगाते हो तो वो दुरुस्त नहीं है। और साथ ही साथ नजमुल साकिब कहकर ये भी बता दिया कि उस सितारे के अंदर अगर दूसरे सितारों से ज्यादा चमक है तो ये चमक उसको किसने दी? अल्लाह सुबहान तआला ने दी। बेबस करने का अंदाज है। अब यहाँ लफ्ज नजम आया, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, कहाँ पढ़ा किसी को याद है? बड़ी मारूफ सूरत है, सूरत अर रहमान व नजम। उससे पहले एक और क्या यस जुदान का लफ्ज आता है, सूरत नजम भी है। सितारे को और खास तौर पर चमकते हुए सितारे के लिए यह लफ्ज आता है। और दूसरी ये बात है कि नजूम का लफ्ज उर्दू में बोला जाता है, वो इसी की जम है, यानी नजम से नजूम, इल्मुल नजूम जिसको आप मिस्ट्री बोलते हैं उसको। यानी सितारों के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ मिथ जो बनाए हुए हैं उनमें एक ये भी है कि इन सितारों का जिंदगी पे असर होता है। तो अल्लाह तआला कहते हैं नहीं, अन नजमु साकिब, बस इससे ज्यादा बात नहीं करो, बस ये चमकते हुए सितारे हैं। तो पहली बात याद रखिए कि सितारों के साथ जितने भी अकायद हैं किसी कल्चर में, आज हिंदू धर्म में है या मुसलमानों की सोचों में कहीं है या कल मक्का और मदीना वालों में थे, उसकी कोई असल नहीं है। सितारों का जिंदगी पर असर नहीं है। सितारे खुद एक मखलूक हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए जो चीज़ मुकर्रर कर दी वो करते हैं। सितारे को कहा रात को आओ तो कभी सितारा दिन को नहीं आता दिखेगा। जो खुद इतना मजबूर हो कि अल्लाह के हुक्म के बगैर आ नहीं सकता, वो तुम्हारी तकदीर को कैसे बना सकता है और बिगाड़ सकता है? तुम किस तरह से उसको सोच सकते हो कि वो तुम्हारे बनाए हुए मुकद्दर को बिगाड़ देगा या बिगड़े हुए को बढ़ा देगा? या फिर बारिश होगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब एक रात को बारिश हुई तो आपने फरमाया कि कल कुछ लोग इसी बारिश की वजह से जन्नती होंगे और कुछ जहन्नमी होंगे। तो पूछा कि कौन? तो फरमाया जो सुबह उठ के ये कहेंगे कि फलां सितारे के असर से बारिश हुई, वो जहन्नमी है, और जो ये कहेंगे कि अल्लाह के हुक्म से बारिश हुई तो वो जहन्नमी है। तो लिहाजा ये बात कहकर अल्लाह सुबहान तआला ने ये बात हमारे सामने रख दी कि तुम इन चीज़ों को अल्लाह की मखलूक समझो और देखो असल में इन बड़ी बड़ी कस्मों के बाद अल्लाह सुबहान तआला कहते कि असल बात यह है। देखिए कस्में भी अपनी जगह अहम होती हैं, लेकिन कस्मों के बाद जो जवाब कसम है ना वो बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले हम नजम के बाद साकिब लफ्ज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ जो नजमुस साकिब कहा है इससे क्या मुराद है। तो साकिब का लफ्ज़ उर्दू में भी बोला जाता है, बहुत आम लफ्ज़ है। सकूब का लफ्ज़ आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ को गाड़ना, यानी कुछ गैजेट्स होते हैं जिसके जरिए से सुराख किए जाते हैं, उसको सकूब कहते हैं। साकिब रोशन सितारे के लिए आया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस सितारे को कुछ इस तरह से बनाया है कि इसके अंदर की जो चमक होती है ना वो ऐसे लगती है जैसे आसमान में सुराख कर रही है। सुराख करने का एक मानी है, कुछ इसमें वर्ड्स इस तरह के बन रहे हैं कि जिससे समझ आता है क्या रोशन सितारा, तारिक, तरूक, ये सारी चीजें इसी तरह से देती हैं कि दिन को छुप जाते हैं और रात को खड़े हो जाते हैं। लेकिन कसम का जवाब सुनकर तो हकीकत में हमारी भी रातों की नींद फिर उड़नी चाहिए। और वो क्या है? इन कुल्लु नफ्सिल लम्मा अलैहा हाफिज, कोई ऐसा नहीं जिस पर निगेबान फरिश्ता ना हो। मुराद है कि हर एक पर निगेबान फरिश्ता है, हर नफ्स पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए। कौन से? जो उसके अच्छे या बुरे अमल लिखते हैं, और दूसरे वो फरिश्ते जो इंसान की हिफाजत करते हैं। सूरत रात की आयत 11 में हम पढ़ चुके इंसान की हिफाजत के लिए आगे भी फरिश्ते होते हैं और पीछे भी होते हैं। और इसी तरह हम सूरत कौफ में पढ़ चुके वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, वहां जो लफ्ज़ रकीब और अतीद थे वो भी फरिश्तों के सिफात थी कि जब भी जुबान से कोई लफ्ज निकलता है तो एक हाजिर फरिश्ता जो है उसको फौरन लिख लेता है। तो बताया गया कि इंसान तू अन अटेंडेड नहीं है इस कायनात में। मैंने जब इस आयत को पढ़ा तो मुझे एयरपोर्ट्स पर लिखी हुई वो इबारत याद आ गई जो कई जगह लिखी होती है, और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो अनाउंस भी करते हैं कि अपना लगेज अनअटेंडेड ना छोड़िए, और अगर आपको कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र आए कि जो किसी की नहीं है तो प्लीज़ हमें ख़बर दीजिए। खौफ क्या होता है कि कोई बॉम्ब वगैरह ना छोड़ दे, और लोग कितने क्यूरियस होते हैं, ले ले के फिरते हैं लेकिन किसी एक जगह नहीं छोड़ते, हालांकि वहाँ कोई चोरी भी नहीं करता। पढ़ा रहे और आप 2-3 घंटे का जो आपका ट्रांजिट है आप मौज करें, घूमें फिरें, क्यों नहीं उठाते कि अगर इधर उधर छोड़ा तो कहीं मैनेजमेंट वाले उठा ना लें या हमारी पकड़ ना हो जाए। तो आप बताइए कि इस दुनिया में अल्लाह की जात ने हमारे लिए इंतजाम नहीं किए? तो यहाँ हाफिज से मुराद एक तो क्या है कि वो नेगेबान खुद अल्लाह की जात है, دنیا کی چھوٹی بڑی ہر مخلوق کے اوپر نظر بھی رکھ رہا ہے اور ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. جس کو وجود میں لانے کے لیے جو طریقہ کار تھا اس کے اوپر بھی وہ نظر رکھ رہا ہے. ہر چیز ایک مقرر جگہ پہ رکھی ہوئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو یہاں بتا دیا کہ دیکھو نجم الثاقب کی تم بات کرتے ہو, دیکھنے میں یہ ایک ہے لیکن اصل میں یہ ستاروں کا ایک پورا جھرمٹ ہوتا ہے, ایک گروہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر چمکتے ہوئے ستاروں کی بات کر کے یہاں ہم سب کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا کہ مت سوچو کہ اللہ اپنے وجود کے اعتبار سے اگر آسمانوں پہ ہے تو وہ تم سے بے خبر ہے. وہ السمیع البصیر العلیم اور الحفیظ ہے, وہ وہاں رہتے ہوئے ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. پھر اسی طرح حفیظ کے لفظ میں ایک اور سینس بھی ملتی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ان ستاروں کی حفاظت کر رہا ہے. کوئی ستارہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے, مقام سے گرتا نہیں ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں ستارے ہیں, کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے. تو انسان تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھی رہنے سہنے کو دیکھو کہ کہیں تم ٹکراؤ تو نہیں رکھتے. تم ہر وقت کسی دوسرے کے خلاف ہی تو نہیں سوچ رہے ہوتے یا بول رہے ہوتے. اور جب ایک انسان کائنات پر غور و فکر کرتا ہے نا, تو حقیقت میں اس کو بہت سارے اپنے لیے عمل کے نقطے مل جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی پھر دیکھیں انسان کو اس کے اوپر ہی غور کروانے کی دعوت دی گئی کہ انسان تو دیکھ, فل ینظر الانسان مما خلق, بس چاہیے کہ انسان دیکھے تو صحیح, مما من اور ما, کس چیز میں سے وہ خلق کا پیدا کیا گیا. انسان کبھی ذرا اپنے آپ کو دیکھ کے تو کس چیز سے پیدا کیا گیا, پیدا کیا گیا مٹی سے, سونے سے, چاندی سے, ہیرے سے, پلاٹینیم سے, نہیں, خلق من ما اندافق, ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. کہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ یخرج من بین الصلب والترائب, جو نکلتا ہے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے. اے انسان, تجھے پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس مادے کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ ما ان دافق. ما تو پانی کو کہتے ہیں, واٹر. دافق دفق سے ہے, اچھل کر نکلنے والا, فاعل ہی کا وزن ہے. یعنی انسان کو دکھایا گیا کہ دنیا میں تجھے آنے کے لیے جس ذرے کی ضرورت تھی اللہ نے اس کو کہاں سنبھال کے رکھا ہوا تھا؟ یخرج من بین الصلب, تیرے باپ کی پشت میں. یہ جو صلب ہے نا, یہ پیٹ کو کہتے ہیں, پشت. اسی سے لفظ صلبی بیٹا بھی ہے, سگا بیٹا, صلبی اولاد, کمر کا مضبوط ترین حصہ. اور ترائب تریبتن کی جمع ہے, پسلیوں کو کہتے ہیں, ریبس, اشارہ ماں کے دودھ کی طرف ہے, یعنی ماں کے سینے سے. آج 1400 سال گزرنے کے بعد یہ حقیقت ڈاکٹرز نے بتا دی کہ جس مادے سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے وہ باپ کی کمر اور اس کی پشت سے نکلتا ہے اور ماں کے سینے سے نکلتا ہے. کون تھا یہ بات بتانے والا؟ اللہ کی ذات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بھی یہ کچھ نہیں پڑھا تھا. اور یہ ہیں وہ آیتیں جن کو پڑھ کر آج کئی ایسے لوگ جو میڈیکل لائن سے وابستہ ہے وہ قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے ایسی یونیورسٹیز اور ایسے میڈیکل کالجز میں سہولتیں پیدا کر دی جائیں اور صرف انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پیش کر دیا جائے تو کتنے لوگوں کے جو بند دروازے ہیں دماغ کے وہ کھل سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سوچو. اور یاد رکھیے کہ یہ دو جگہ ایسی ہیں جس کا ذکر یہاں کیا گیا کہ اگر ایک کسی وقت کسی انسان کے ہاتھ کٹ جائیں, پاؤں کٹ جائیں, بعض وہ ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں, لیکن یہ مادہ بنتا ہی رہتا ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جس مادے سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے وہ انسان کے پورے جسم سے جمع ہوتا ہے اور پھر خارج ہوتا ہے. یہ درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص اعضاء رکھے اور وہ بڑے سیکیور ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں ہینڈی کیپڈ ہے لیکن ماشاءاللہ صاحب اولاد ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس میں دماغ کا اس ذکر کیوں نہیں آیا, حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو صلب کا لفظ جو ہے تو صلب دماغ کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جسم کا تعلق قائم ہوتا ہے, اسپائنل کارڈ کہہ لیجیے. ہم ساری سائنس کو پیچھے بھی کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے. اگر انسان نے اپنی آنکھوں سے کبھی نہ دیکھا ہوتا اور انسان خود اس مرحلے سے نہ گزرا ہوتا, کبھی مان نہیں سکتا تھا کہ بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. پچھلی صورتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ وَحَدَئِ نَا حُسَّبِيل, بچے کا دنیا میں آنا, ڈیلیوری ہونا امپاسیبل تھنگ ہے جس کو اللہ نے پاسیبل کر دیا. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ ماں کا کنسیو کرنا, بچے کا ٹھہر جانا, حمل ہونا, کیا یہ سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں؟ کیا یہ ایک انسان, تو چھوڑ دیجئے ساری دنیا کے انسان اور مخلوقات مل جائیں تو کیا ان کے بس کی یہ بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غور کرو. اے انسان تو اپنے انجام پہ غور کر، دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو وہ حافظ اس کو محفوظ کر رہا ہے اور یہ حساب رکھ رہا ہے، کل قیامت کے دن تجھے دکھائے گا۔ آج اگر تو دنیا میں آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل تیری آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن شیطان ہر دور میں لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے تو مر کے مٹی ہو جانا ہے، آج موج اور مستی کر لو۔ فرمایا نہیں، تمہیں اگر دنیا میں اس نے پیدا کر دیا تو کیا بڑی بات ہے، تمہیں پیدا کر کے چھوڑا تھوڑی ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ تو البتہ اس کو دوبارہ لوٹانے پہ بھی قادر ہے۔ یعنی جس خالق نے پانی سے بنا کر ایک بچے کو دنیا میں بھیج دیا، کیا ایک ہڈی جو بچ گئی اس کے کمر کی اس سے دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا؟ دیکھیے پانی سے بنانا زیادہ مشکل ہے نا، ہڈی سے بنانا۔ مثال آپ کو دیتی ہوں کہ میں آپ سے کہوں کہ یہاں کوئی میٹر نہیں ہے لیکن مجھے کچھ بنا کر دکھائیں، بس یہ گلاس ہے پانی کا، آپ اس پانی سے بھلا کیا کچھ بنا سکتی ہیں؟ تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گی پانی سے کیا بنے گا، اس کو کیسے بناؤں، اس کو ڈھالوں، اس کو جماؤں، کیا کروں، بس آپ کو بنانا ہے۔ اور میں آپ سے کہوں کہ اس پانی سے ہڈی بنا کر دکھائیں، بنا سکتے ہیں؟ اس پانی سے ذرا بال بنا کر دکھائیں، اس پانی سے گوشت بنا کر دکھائیں، نہیں بنا سکتے نا۔ اس کے برعکس اگر ادھر کوئی ایسی چیز رکھی گئی ہو، مثال ہے کہ جیسے بچے وہ کھیلتے ہیں نا جو لیڈو بولتے ہیں، اب اس کے ساتھ میں آپ سے کہوں کہ یہ ایک مادے مٹی کی چیز بنی ہوئی ہے نا، تو ذرا آپ اس سے کوئی پتلا بنا کے دکھائیں، آپ اس سے پھول بنائیں، پھل بنائیں، تو بنا سکتے ہیں نا، شیپ تو دے سکتے ہیں نا۔ اور اگر آپ کے پاس صرف یہ پانی اور دو چار چیزیں اور ایک نئے بچی کو جس نے کبھی نہیں کھانا پکایا کھلا، اسے کہ جاؤ اسے کھانا پکا کر لاؤ، تو ہو سکتا ہے اس کو نہ آئے، مشکل لگے۔ لیکن بنے ہوئے کھانے کو الٹ پلٹ کرنا کیا مشکل ہے؟ کہنے کا مطلب یہ کہ آج ہڈی تو موجود ہے نا، آج جسم کا وجود گل گیا، سڑ گیا، لیکن ہے، اس کو دوبارہ رینوویٹ کر لینا، ری اسمبل کر لینا کیا بڑی بات ہے، جس ذات نے اس کو پانی سے بنا دیا۔ پھر بھی لوگ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ شک کریں تو یہ ان کی اپنی سمجھداری ہے، ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے کہ اگر انسان اس کو سوچے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ پیچھے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ کس طرح جب باپ کے جسم سے ملینز کے اعتبار سے فارمز نکلتے ہیں، حالانکہ انڈا تو ایک ہی ہوتا ہے، ایگ ایک ہی ہوتا ہے ایک منتھ میں، لیکن کس کو کس سے ملنا ہے، کدھر کیا ہوگا، ماں کے پیٹ میں کہاں رکھنا ہے، اس کو کدھر لے کر جانا ہے، یہ چیز کون کرنے والا؟ ان پڑھ مائیں ہوتی ہیں، ان کے پیٹ کے اندر بھی اتنی ہی سائنٹیفک طریقے سے بچے پرورش پاتے ہیں جتنے پڑھی لکھی ماں اور ڈاکٹر ماؤں کے پیٹ میں ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے، کون ہے جو باپ کے جسم سے اس کو خارج کر سکے؟ اگر اللہ نہ چاہے تو کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو اربوں جرسوموں میں سے ایک جرسومے کو ماں کے ساتھ ملا دے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تو لہٰذا اس کی قدرت کو مان جاؤ۔ اور یاد کرو وہ دن جس دن یوم تبل السرائر، جس دن رازوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تبلا کا لفظ بلا سے، نبلوکم نبلوکم یبلی، ویسے یہ پرانا ہونے کو کہتے ہیں، اولڈ ہونا، لیکن یہاں آزمائش کے معنوں میں جانچ پڑتال ہوگی۔ السرائر، سر کی جمع۔ یاد کرو وہ دن کیسا دن ہوگا جب تمہارے چھپے ہوئے راز کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ تم نے اپنے بیگیج میں اندر کی تہوں میں چھپا کر کوئی چیز رکھی تھی اور ایئرپورٹ والوں کے سکینرز نے اس کو بھی دیکھ لیا اور تم حیران ہو گئے کہ ان کو کیسے پتا۔ کیسے نہیں پتا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، مشین میں کیمرہ لگا کر انہوں نے اس میں سے گزار لیا، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ انسان کو دیکھنا ہے کہ یہ کیسی جگہ ہے، یہ کیا چیز ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ تمہارے دل کے راز کھول دے۔ اور تبل السرائر، صرف پتہ نہیں چلے گا، ظاہر کیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر جزا اور سزا ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بدہدی کرنے والے کو، یعنی غدر کرنے والے کے سیری کے پاس، ہپس کے پاس جھنڈا گھاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی غداری ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، تنہائی میں کی بھی خیانتیں، چھپائی بھی چیزوں کو ظاہر نہ کرنا، اور دس اینڈ دیٹ اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے پیش کرے گا۔ مطلب کیا ہے کہ اس دن کسی کا کوئی عمل چھپے گا نہیں، سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ اللہ کی ذات جب یہ سب کچھ کرتی ہے، جو حفیظ ہے، جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا، کیا قیامت کے دن جو کام کرے گا کیا وہ کوئی ادھورا کام کرے گا؟ دیکھیے اللہ نے جو کیا خوب کیا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو قیامت کے دن ہمارے رازوں کو کھولنا ہے نا، یہ بھی خوب کرنا ہے۔ اس دن پھر انسان منہ چھپائے گا، شرمسار ہوگا۔ اپنوں سے، پیاروں سے، جن کی نظروں میں بہت بڑا بنا ہوا تھا، ان سے آج دنیا میں ہم کتنی عزتیں وصول کر لیں، کتنے نذرانے وصول کر لیں، کل جب ان کو ہماری اصل پتہ چلے گی اس وقت پتہ لگ جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں تھے۔ خوف آتا ہے سوچ کر۔ اور لفظ دیکھیں نا، سرائر، اسرار کا نام سنا ہے، اسرار و رموس اردو میں لفظ آتا ہے، اور پوشیدہ اسرار سے مراد ہر انسان کے وہ اعمال بھی ہیں جو دنیا میں ایک راز بن کر رہ گئے تھے۔ یہ بھی نوٹ کر لیں۔ بعض اب ہماری نیکیاں بھی مشہور ہو جاتی ہیں اور ہمارے گناہ بھی لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں، لیکن کچھ نیکیاں کبھی نہ پتہ چلی، کچھ گناہ ایسے تھے جو چھپا دیے، قیامت کے دن وہ بھی کھل کے آ جائیں گے۔ اور اسی طرح کچھ معاملات، ڈیلنگس، شوہر کو کوئی نہیں پتا کہ ہم اس کے جانے کے بعد اس کی ماں کے ساتھ کس ٹون میں بات کرتے ہیں، اللہ نے وہاں کے لیے وہ چھپا کر رکھ دیے۔ ظاہری طور پر دنیا میں آتے بھی ہیں نا، تو پیچھے جو نیتیں تھیں اور ہماری جو کوششیں تھیں اور جس وجہ سے کرتے تھے اور جو ڈیزائرس تھی، وہ نہیں لوگوں کو پتہ چلتی۔ بس اس وقت بھی ہم سب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، ظاہر اچھا کام ہے، لیکن کس نیت سے پڑھا رہے ہیں، کس غرض سے پڑھا رہے ہیں، خواہش کے اندر چھپی ہوئی، یہ نہیں آپ کو پتہ کسی کو، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ پھر انسان کے اندر اس کے باطنی محرکات کیا تھے، کیا چیز اس کو موٹیویٹ کرتی تھی، تعریف سن کے اس کی کوششیں کتنی بڑھ جاتی تھی اور تنقید سن کے یہ کتنا لٹ ڈاؤن ہو جاتا تھا، کوئی اس کو عزت دیتا تھا، اہمیت دیتا تھا تو اس کا کیا حال ہوتا تھا، اور کوئی ذرا سا اس کو اوور لک کرتا تھا تو پھر اس کے دل میں کیا کیا گندی باتیں آتی تھی۔ یوم تبل السرائر، سب کچھ کھول کے رکھا جائے گا، اور جانچ پڑتال صرف اسی بات کی نہیں ہوگی کہ کس شخص نے کیا کچھ کیا، بلکہ اس بات کی بھی ہوگی کہ کس وجہ سے، کس غرض سے، نیت اور مقصد سے کیا، اور ساری دنیا کے سامنے یہ راز کھل جائے گا۔ آج آپ کو تھا کہ فرشتے ہمارے عمل لکھ رہے ہیں، رائٹ سائڈ پہ اچھے عمل، لیفٹ سے بد، دیٹس اٹ۔ قیامت کے دن ان لکھے ہوئوں کے ساتھ ہماری نیتیں جوڑ دی جائیں گی، یوم تبل السرائر۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے یوم تبل السرائر میں، کہ آج ہمیں ہماری کوششیں اور ہمارے کام تو دکھتے ہیں، لیکن ان کے کیا اثرات کس پر پڑے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ مثلا ایک عورت بے پرد ہو کر اپنے آپ کو سجا سنوار کر باہر نکلتی ہے، اب یہ عمل تو اس کو بھی پتہ ہے اور دوسروں کو پتہ ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کسی مرد کے دل پر کیا گزری اور اس نے اس کے بعد کیا گناہ کیا، یہ اس کو نہیں پتہ، یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ کہاں کہاں تک ہماری برائیوں کے اثرات گئے، اور اسی طرح کہاں کہاں تک ہماری ایک چھوٹی سی کوشش سے جو نیکی پہنچی تھی وہ کہاں گئی، کسی کو نہیں پتا۔ امام بخاری کو کبھی خیال بھی نہیں آیا ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی کتاب چھپے گی۔ انہوں نے تو جب ہاتھ سے وہ نسخہ لکھا ہوگا تو یہی کہتے ہوں گے، اللہ کہیں بھیگ نہ جائے، اللہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اللہ کہیں ختم نہ ہو۔ کہتا کہ ہمارے اسلاف کی بہت ساری کتابیں وہ ختم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، مس ہینڈل ہو گئیں، کسی کا مسودہ چلا گیا، کسی کے بیچ میں کچھ چلے۔ آج بھی کئی کتابیں ایسی ہیں جب آپ پڑھیں تو اس کے اندر کچھ جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کے جو صفحے یا چیپٹرز تھے وہ اوریجنل میں سے ملے نہیں، کھو گئے۔ یہ آج کے دور پہ تھوڑا تھا کہ ایک دفعہ کمپیوٹر میں فائل ڈال دی اور پھر اس کی لاکھوں کاپیاں بنا دو، لوگوں نے ایک ایک چیز جمع کر کے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچائی، یہ علم ایسے تھوڑی آیا ہے۔ لیکن قیامت کے دن وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے کہ میرا صدقہ جاریہ اتنا بڑا آ گیا، کہاں میں نے کوشش کی تھی اور کیا ہو گیا اور کہاں چل پڑا۔ اور جب میں حضرت ابراہیم کے بارے میں سوچتی ہوں اور مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ ان کی طرف جاتی ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ ایک پاؤں جہاں رکھے تھے اس شخص نے، اس کو پتا تھا اس کو دنیا میں اربوں لوگ دیکھیں گے، ہر سال آنے والے حج اور عمرے پہ اگر لاکھوں میں بھی ہوں تو آپ دیکھیں آج تک کروڑ ہا کروڑ انسان مقام ابراہیم دیکھ چکے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کے وہ پاؤں دیکھ چکے۔ یوم تبل السرائر، نیکی چھپا کر کریں یا گناہ چھپا کر کریں، زیادہ دن نہیں چھپتا، سب کھلے گا۔ لہٰذا بہت سوچ کے اب جینا ہے، زندگی کے جو دن رہ گئے ان کو شعور کے ساتھ لے کر چلنا ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ ہم خود بھی شرمندہ ہوں گے اور دوسرے بھی شرمندہ ہوں گے، پتہ نہیں ہم کس کس کی رسوائیوں کا ذریعہ بنیں گے۔ کبھی کسی کے سامنے اس کے بچے کی جیب میں سے کوئی چیز نکل آئے جو اس نے چوری کی ہے تو ماں کا دل کرتا ہے کہ زمین پھٹے اور میں اسی کے اندر چلی جاؤں، میرے بچے نے چوری کر لی۔ پھر کبھی عذر کرے گی، کبھی کچھ کہے گی، لیکن وہاں کیا ہوگا؟ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے پاس کوئی زور نہ مددگار، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ دنیا میں پکڑے جاتے ہیں نا تو فوراً پھر فون پہ ہاتھ جاتے ہیں، کوئی جاننے والا، کوئی اپنا، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کسی کی سفارش، کوئی کچھ، پکڑو ادھر۔ آپ دیکھیں نا اس کو ذرا جوڑیے یوم تبلت سرائٹ سے، ایئرپورٹ پہ آپ کا سامان کھل گیا، کسٹم آ گیا، اس پہ بہت سارا پیسہ لگنا ہے، تو اس وقت لوگ کن کو ڈھونڈتے ہیں؟ پھر معرفت والوں کو ڈھونڈتے ہیں، کوئی سفارش مل جائے اوور ویٹ وزن نکال دیں، کوئی کچھ مل جائے کہ کسٹم نہ پڑے، ڈیوٹی فری کر دے، اس کو یہ کر دے۔ اللہ کہتے فما لہو، پس نہیں اس کے لیے۔ واللہ ہی اگر اس کے عربی لفظوں پہ آپ دیکھیں نا تو قربان جانے کا دل جاتا ہے۔ فما لہو، لہو اس کو کئی طرح سے کہا جا سکتا تھا، الذی کہا جا سکتا تھا، اس کا نام لیا جا سکتا تھا، لہو پس کوئی ہو گئی نہیں اس کا، من قوتن کوئی قوت، کوئی زور، ولا ناصر کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا جو آ کر انسان کو اللہ کے عذاب سے بچائے، کوئی قوت نہیں ہو اس وقت جو انسان کی مدد کر سکے، اللہ کی اس پکڑ سے بچا سکے۔ تو مجھے بتائیے کہ پھر اس وقت انسان کی خواہش کیا ہوگی؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا اور اس سے کچھ امیدیں لگائیں، وہ تو پھر خوشیاں منائیں گے نا کہ چلو دنیا میں کچھ اللہ سے دوستی رکھی تھی تو آج وہ کام آ گئی۔ لیکن جنہوں نے زندگی مستیوں میں گزار دی، کھیل تماشوں میں گزار دی، ہنستے بولتے کھاتے گزار دی، ان کو کیا ملے گا؟ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم ان کے ساتھ کی جگہ اپنا لفظ لگا کر دیکھیں تو کیا سمجھ آتی ہے؟